بعد گیارہویں پارے سے تلاوت کی گئی ہے. بارہویں پارے کے پاؤ ختم تک. اس سوا پارے میں بھی بہت سے احکامات ہیں. ابتدا اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ عذر معذرت کر رہے تھے اس سے کی ہے. بہت سے لوگوں کو واقعتاً عذر تھا یا معذور تھے, کسی کے پاس سواری نہیں تھی یا کوئی اور وجہ تھی جو نہیں جا سکے, لیکن بعض منافقین تھے جو ویسے ہی بہانے تراش رہے تھے نہ جانے کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ ان سے اعراض فرما رہے تھے اور ان سے ان کے عذر سن رہے تھے. پھر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اللہ رب العزت نے, السابقون الاولون سے, خاص طور پر وہ صحابہ جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا اور اس کے لیے پھر تکلیفیں اٹھائیں, مشقتیں برداشت کیں, وقت کے چودھریوں کے ظلم سہے, لیکن اس کے باوجود پائے استقامت پر ان کے لرزش نہیں آئی, ان کی تعریف کی ہے. اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اہل جنت میں سے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے کہ جس سے خامخواہ ہم اپنی آخرت خراب کریں. یقین کریں کہ چاند پر تھوکنے سے چاند خراب نہیں ہوتا, لیکن تھوک خود اپنے منہ پر آتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی شان کے خلاف یا ان کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, سوائے اس کے کہ ہم اپنا منہ سیاہ کریں گے, اپنا منہ کالا کریں گے. یہاں اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون کے بعد من المہاجرین والانصار, یعنی چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں, سب کے بارے میں یہی نہیں بلکہ آگے کہا والذین تبعوهم بإحسان, جنہوں نے ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آگے فرمایا وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. تو جن کو اتنی بڑی کامیابی اور بشارت اللہ نے عطا فرمائی ہو, ہم ان کے بارے میں یہاں پر بحث مباحثوں میں پڑھیں اور ان کے خلاف کوئی ایسی باتیں لکھیں کہ جس سے سوائے اس کے کہ ہمارا اپنا ہی منہ سیاہ ہوتا ہو, اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں. لہذا ان کے جو آپس کے مشاجرات ہیں, آپس کے اختلافات ہیں, انہی تک رہنے چاہیے. ہمیں ان پر تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. بعض لوگ قلم کی کاٹ اور قلم کے زور میں بظاہر میں خود جو ہے وہ ان پر تبصرے کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ تبصرے کل قیامت کے دن خدا نہ کرے کہیں تباہی کا ذریعہ ہمارے لیے نہ بنے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا ہے. یہاں اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مسجد ضرار ان لوگوں نے بنائی تھی جو اصل میں مسلمانوں کے دشمن تھے. مسجد قبا کے قریب مسجد ضرار بنائی اور مقصود یہ تھا کہ وہاں پر اسلحہ جمع کریں اور کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ نماز بھی پڑھوانا چاہتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ غزوہ تبوک کا چونکہ موقع تھا تشریف لے جا رہے تھے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھی ابھی تو وقت نہیں ہے, لیکن واپسی میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو جب واپس تشریف لائے بغیر یہ وحی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ یہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے اور یہ مسجد ضرار ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو جو میں آپس میں فساد پیدا کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس مسجد کو پھر جلوا دیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو جگہ خالی ہو گئی, آپ نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو اپنا گھر وہاں بنا لو, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ تو بول رہا ہے بار بار عجیب صاحب, ان سے کہا ایسا کریں مجھے تشویش ہو رہی ہے.
تو ایک صاحب کو کہا کہ تم یہاں پر اپنا گھر بنا لو, رہ لو, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس مسجد جس جگہ کے لیے آپ نے جلانے کا حکم دیا میں وہاں پر کیسے اپنا گھر بناؤں، دوسری بات کہا کہ مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، البتہ فلاں ایک صحابی ہیں ان کو وہ ضرورت مند ہے، آپ انہیں حکم دے دیں تو وہ بنا لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا گھر تو بنا لیا لیکن وہاں ان کے اولاد وغیرہ نہیں ہوئی، وہ تو وہ ہیں، اگر کوئی مرغی بھی وہاں رہی تو اس نے کبھی انڈے نہیں دیے، تو مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، سمجھ لیجیے۔ اس زمانے میں بھی حکم یہ ہے کہ مسجدیں قریب قریب نہ بنائی جائیں بالکل، یعنی بالکل ایسی کہ ایک دوسرے سے آوازیں ٹکرائیں۔ ہمارے ہاں مسلک کی بنیادوں پر، افتراقی بنیادوں پر جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں پھر ایک دوسرے کی لاتیں کھینچتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو الیاذ باللہ یہ بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مسجد ضرار ہے، لیکن یہ مشابہت ضرور پائی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر آنے والوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ یہاں سے جائیں تو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، نہ یہ کہ یہاں سے ہم جائیں تو ایسا ذہن لے کر جائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہمارے ذہن میں بمباری ہو یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بہت غلط باتیں ہوں۔ بلا شبہ بعض باتیں ایسی ہیں لیکن اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ جس سے مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا ہو، یہ کسی حد تک کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت سے اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ علمی اختلافات ہیں، اہل علم کو چاہیے کہ وہ آپس میں طے کریں اور عوام کے اوپر اس کے برے اثرات نہ آنے دیں، اس لیے کہ عوام کل انعام، انہیں پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی اور وہ تو جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جتنے بھی علمی اختلافات ہوتے ہیں اہل علم کو آپس میں نمٹانے چاہیے اور عوام الناس کو اس سے بچانا چاہیے۔ لیکن آج بھی حکم یہ ہے کہ ایسی مسجدوں کو ہم مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ضرار کے مشابہ ہے، لیکن یہ حکم کرنا کہ یہ مسجد ضرار ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جوش اور جذبے میں آ کر، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو مسجد وہاں موجود تھی، مسجد قبا، اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد کی بنیاد آپ نے تقوی پر رکھی ہے آپ کا قیام اس میں زیادہ بہتر ہے، اس مسجد میں آپ قیام فرمائیے، اور قیام سے مراد یہ کہ نماز اس مسجد میں پڑھیے۔ اور کیوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کسی مسجد میں اہل علم کی آمد و رفت ہوتی ہے، اچھے لوگ اور نیک لوگ آتے ہیں، صلحاء زیادہ ہوتے ہیں، تو اس مسجد کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عام لوگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اگر مسجد میں علماء اور صلحاء کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام اس میں چونکہ ہوتے تھے، اور وہ ایسے صحابہ تھے کہ جو خاص طور پر طہارت کو پسند کرتے تھے، تو بعض نے پوچھا ان سے کہ ایسی کون سی صفت تم میں ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے دو مرتبہ پاکی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ صفت ان کی پسند آئی۔ آج بھی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، خطروں کی بیماری ہے، تو اگر وہ ڈھیلے استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ ان کی بیماری اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی، ورنہ کم ضرور ہو جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو، اور نہیں تو ٹیشو پیپر بھی اس کے قائم مقام ہے، کیونکہ اس کی ساخت جو ہے اور اس کی بناوٹ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو ہے وہ قطرے جذب ہو جائیں، تو اس میں چونکہ یہ صلاحیت ہے تو اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے میں اگر پتھر وغیرہ لا کے رکھتے ہیں تو وہ سارے لائن ہی بند کر دیتے ہیں لوگ، اس لیے اگر صرف ٹیشو پیپر کا استعمال رکھیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے۔ اگلے رکوع میں خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر بعض لوگ جو رہ گئے تھے، تو بعض تو واقعتاً عذر کی بنا پر رہ گئے تھے کہ سواری نہیں تھی، اور بعض وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس سواریاں تو موجود تھیں لیکن اپنی سستی کی بنا پر، یعنی خدا نہ کرے کوئی ان کو دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ ہمارے پاس سواری چونکہ موجود ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اسی سستی میں آدمی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ صحابہ کرام، غالباً تین صحابی ایسے ہیں جن کے نام تاریخ میں آتے ہیں، ہلال بن ربی اور مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ اور کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرات رہ گئے تھے۔ ان کی تفصیل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس وقت اس بھی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ حضرات رہ گئے تھے اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنا جو صحیح معاملہ تھا اس کو بھی پیش کر دیا، یعنی جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال ہمارے پاس اس زمانے میں تھا اور سواری ہمیں جو حاصل تھی اور جتنی اللہ نے خوشحالی ہمیں عطا اس وقت فرمائی تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی، لیکن ہم سوائے اس کے کہ اپنی غفلت کی بنا پر، سستی کی بنا پر نہیں جا سکے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے بات سچی کہی، اور دیکھیں سچ کی وجہ سے نجات پا گئے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دے دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سچ بولا، اللہ رب العزت نے اس سچ کی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور انہیں جو مقام عطا فرمایا، قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا قیامت تک کے لیے۔ جو لوگ بھی اب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان واقعات کو پڑھیں گے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر اللہ نے توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول کی، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اور آگے مزید خاص طور پر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین صحابہ خاص طور پر جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، تو ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جب سارے صحابہ نے ان سے بات چیت بند کر دی اور کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ ان سے تعلق ختم کر لو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے جدا کر دو، یعنی ان سے کہو کہ وہ چلی جائیں۔ تو بعض نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکلیہ ختم کرنے کا حکم ہے یا صرف علیحدگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بالکلیہ طلاق دینے کا نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ فی الحال الگ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی کیا، یعنی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر سب کچھ کر گزرے صحابہ کرام، یہاں تک کہ جو ان کے احباب تھے، دوست تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو میں سلام کرتا تھا، جواب مجھے نہیں ملتا تھا، اور میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا تو چوری چوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا، جو ہے وہ کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا تو آپ نظر دوسری طرف کر لیتے تھے، لیکن جب میں آپ سے نظر ہٹا لیتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے تھے۔ تو یہ محبت کی بات ہے کہ محبت انہیں بھی تھی، لیکن اللہ نے چونکہ یہ حکم دیا ہوگا کہ فی الحال ان سے مقاطعہ کرو، ان سے جو ہے وہ بات چیت ختم کر دو، سب صحابہ کرام نے بات چیت ختم کر دی۔ یہاں تک کہ ایک سے پوچھا انہوں نے، کیا مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو فقط اتنا کہا کہ اللہ جانے، یعنی ہمیں نہیں پتا۔ تو فرما برداری کی ایسی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملے کہ صحابہ کرام نے، جو آپس میں بڑے رحیم و کریم تھے، ایک دوسرے پر مر مٹتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا کہ اب بات چیت نہیں کرنی، تو اس طرح سے بائیکاٹ کیا کہ جیسے ان کو جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ آپ سوچئے خود، آپ دنیا میں پھر رہے ہوں، گھوم رہے ہوں، آپ کو کوئی منہ نہ لگا رہا ہو، کوئی آپ سے کلام نہ کر رہا ہو، کوئی آپ کی بات کا جواب نہ دے رہا ہو، کوئی آپ سے آپ کی طرف جو ہے ہنس کر دیکھ نہ رہا ہو، تو کیسا محسوس کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے کیسا محسوس کیا ہوگا اور کتنا کیسا وقت گزارا ہوگا کڑا، اس کا اندازہ تو صرف انہی کو ہو سکتا ہے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنے ان کا دل بھی تنگ ہو گیا بہت زیادہ، یقیناً جب سب نے بات چیت بند کر دی۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہمارا ماوا و ملجا اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے توبہ کی صدق دل کے ساتھ۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے، یعنی سات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو متعین ہے اور باقی کا متعین نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے، میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا کھولنے کا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر سختی کی انہوں نے، میرے پاس آ جاتے، توبہ استغفار کر لیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، خواہ مخواہ اپنے اوپر یہ تنگی اور تکلیف کی کہ باندھ لیا اپنے آپ کو. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں فرمائیں گے میں نہیں کھولوں گا. چنانچہ سات دن تقریباً بندے رہے. صرف نماز کے لیے ان کے گھر والے انہیں کھول دیا کرتے تھے, یا ضرورت اگر ہوتی تھی پیشاب پخانے کی تو اس وقت کھول دیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر باندھ دیتے تھے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بہرحال یہ بھی تو بڑی بات ہے کہ دنیا میں ان کی توبہ نازل ہو گئی کہ توبہ قبول ہے. اب لوگوں نے چاہا کہ انہیں کھول دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اور کھولے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں صبح تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ہم ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہیں, تو اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے کہ کیسے یعنی محبت کرنے والے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے ہاتھوں سے کھولا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں خاص حکم بھی دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. دنیا میں بھی ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس میں بھی وہ لوگ جو سچے لوگ ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتے, جو تقوی والے ہیں, ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ میرے عزیز بھائی, ہمیشہ صحبت بد بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہے اور اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت میں ہم جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہم پر آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک صحابی کو دیکھا کسی نے مسجد میں بیٹھے ہوئے بالکل تنہا, تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, اکیلے کیوں بیٹھے ہو, تنہا کیوں بیٹھے ہو, تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھی سے اچھی تنہائی بہتر, برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے, اور اگر اچھا ساتھی مل جائے تو پھر اس کا ساتھ زیادہ بہتر ہے تنہائی سے, پھر تنہائی سے زیادہ بہتر اس کی صحبت. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, خاص طور پر جو اہل تقویٰ ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. دیکھو اللہ رب العزت کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس پر انسان عمل نہ کر سکتا ہو. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب سچے کہاں سے ڈھونڈیں, اس زمانے میں سچے کہاں, یہ غلط بات. یقیناً ہوں گے لیکن کم ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو. آدمی تلاش کرے تو سب کچھ مل جاتا ہے, ایک نمبر چیز بھی آدمی ڈھونڈی لیتا ہے نا, اگرچہ دو نمبر کی جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے, قدم قدم پر ملتی ہے, دو نمبر تین نمبر دس نمبر تک کی چیزیں ملتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایک نمبر ڈھونڈنا چاہے تو بہرحال لے آتا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں سے, لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اچھے اور نیک لوگوں کے لیے بھی تھوڑی محنت اٹھاؤ. جب آدمی دوسرے کاموں کے لیے محنت کرتا ہے تو اپنی آخرت کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے بھائی اپنے. اسی لیے یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ آدمی جس سے بھی تعلق رکھتا ہے, چھان پھٹک لے, جس کی صحبت میں بھی جاتا ہے پرکھ لے, دیکھ لے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ان کی ہے یا نہیں. کچھ دن رہیں گے ساتھ پتہ چل جاتا ہے, کب تک آدمی چھپے گا. جب آپ کو یہ اعتماد ہو جائے کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے, تو بس پھر اعتماد کر لیجئے ان پر, اور اب انشاءاللہ جو وہ کہیں اس کے مطابق عمل کر لو دین کے. اگر خدا نہ کرے وہ غلط کوئی بات کا حکم دیں گے تو وبال بھی اسی پر ہوگا. اس لیے کہ لیکن آپ تحقیق ضرور کر لیں پہلے. اگر بغیر تحقیق کے جس کو دیکھا کہ چار بال اس کے موجود ہیں بس سمجھ لیا کہ بھئی اس سے فتویٰ لے لیں, اس سے مسئلہ پوچھ لیں, تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو تھوڑا سا اتنا تو کم از کم آدمی کرے کہ آدمی اچھا کپڑا خریدنے جاتا ہے تو دس دکانیں دیکھتا ہے, اسی طریقے سے جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں بھی اتنا ضرور دیکھ لیں کہ یہ صحیح مستند عالم بھی ہے کہ نہیں, صحیح جگہ سے فارغ بھی ہے یا نہیں, اس کے بزرگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ توکل علی اللہ. لیکن بلا سوچے سمجھے ہر ایک کو اپنا مقتدا اور رہنما بنا لینا, یہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ مبتلا مصیبت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, مچھلی والے پیغمبر بھی کہلاتے ہیں. موصل شہر کی طرف, موصل شہر کے رہنے والے تھے نینوا, اور وہاں اپنی قوم کی طرف آئے, قوم نے ان کی بات نہیں مانی, مختلف ابتلاء میں رہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ کہہ دیا کہ بھئی تین دن میں تم پر عذاب آ جائے گا. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب عذاب آ جائے تو نبی کو وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے. تو قوم نے آپس میں یہ سوچا کہ بھئی دیکھو یہ جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیں تین دن کے لیے کہا ہے کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا, تو آج رات دیکھ لو, اگر یہ رات یہیں پر گزاریں تو سمجھ لو عذاب نہیں آئے گا, اور اگر چلے جائیں تو سمجھ لو عذاب آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا رات کو تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے. اب انہیں فکر ہوئی اور تلاش میں نکلے. جب ان کو نہیں پایا تو از خود ہی ساری قوم جمع ہو گئی اور توبہ شروع کر دی, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا, جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا, ایک میدان میں جمع ہو گئے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا آسمان پر, تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے, توبہ کرنی شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے سوا کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد چلا ہو, جب آ گیا تو پھر آ جاتا ہے. لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا ان پر, اس سے پہلے ہی توبہ کر لی انہوں نے. یہ ان کی خصوصیت کہ پہلے سے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع ہوئی اور جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ڈال دیا. یہاں تو یہ واقعہ پیش آیا اور موسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام جو شہر سے باہر تھے, انہوں نے جب تین دن کے بعد بھی آثار نہیں دیکھے عذاب کے, تو اب دل میں طبیعی طور پر, دیکھیے نبی سے غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ فطرت سے جدا بھی نہیں ہوتا, یعنی فطرت پر تو وہ ہوتے ہیں لیکن غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. تو طبیعی طور پر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے تین دن میں عذاب آئے گا اور بظاہر تین دن گزر گئے اور کوئی عذاب نہیں آیا, اب اگر میں قوم کی طرف جاتا ہوں شہر میں تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ابھی حکم نہیں دیا تھا, بس وہاں سے وہ شہر سے باہر تو تھے ہی, اب سمندر ساحل پر پہنچے اور وہاں ایک کشتی موجود تھی, اس میں بیٹھ کر جو لوگ جہاں جا رہے تھے آپ بھی روانہ ہو گئے, لوگ پہچانتے تھے ان کو بٹھا لیا. بس یہ لغزش ہوئی لیکن یہ ایسی کوئی غلطی نہیں تھی, یہ ایک فطری بات تھی, فطرت کا تقاضا تھا. اب کشتی جب چلی بیچ دریا یا سمندر میں پہنچی تو وہ رک گئی, نہ آگے بڑھے نہ پیچھے. تو وہاں اس کا جو نہ خدا تھا ملاح تھا, اس نے کہا بھئی تجربے سے یہ بات مجھے معلوم ہے کہ جب وہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو اس قسم کی صورتحال ہمیں پیش آتی ہے, لہذا جو شخص بھی اس میں موجود ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تاکہ ہم اسے سمندر میں پھینک دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں نہ مبتلا ہوں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اور میں بغیر اجازت کے چلا آیا, یہ لغزش ہوئی. تو فوراً کہا کہ بھئی میں ہوں اپنے مولا اور آقا سے بھاگا وہ غلام. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, ہمارا مقصود آپ نہیں ہیں, ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, اور بھی لوگ ہیں بہت. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں ہی ہوں. تو انہوں نے پھر اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کہ قرآن ڈالا, سب کے نام لکھے. اب جب نام نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا, اب بڑے پریشان ہوئے, پھر دوبارہ قرآن ڈالا پھر انہی کا نام نکلا, پھر تیسری مرتبہ ڈالا پھر انہی کا نام نکلا. تو بہرحال مجبوراً انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دریا میں یا سمندر میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مچھلی کو حکم دے رکھا تھا, برسہا برس سے وہ اس انتظار میں تھی کہ اللہ کے نبی پیٹ میں آئیں اور بغیر انہیں تکلیف دیے میں یہاں سے لے کر چل پڑوں. چنانچہ نہ جانے کب سے وہ اپنا منہ کھولے کھڑی تھی انتظار میں, جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیٹ میں گئے وہ وہاں سے انہیں لے کر چل پڑی. اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے, مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں, جتنے بھی رہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ نیچے لے کے چلی گئی, تحت السرا میں چلی گئی, اور وہاں پر پھر جب کنکریوں کی تسبیح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی, سبوح قدوس, تو اس وقت پھر فوراً پکار بیٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے میرے معبود آپ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے, سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم، اور ان کو غم سے نجات دے دی. وکذلک ننجی المؤمنین، اور اہل ایمان کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. اس مچھلی کو دوبارہ حکم ہوا. اب کتنے عرصے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے، اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں بہتر. ساحل پر لا کر حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا. لیکن اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جسم پر کوئی بال نہیں تھا، مچھلی کی گرمی یا اور بھی جس بنا پر بھی، یعنی جسم کے کسی حصے پر کوئی بال نہیں تھا، اور اتنے نازک ہو گئے تھے کہ ایک مکھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہیں پر ایک کدو کی بیل جو ہے پیدا کر دی، جس پر جو ہے وہ جو جس نے آپ کو چھپا لیا اور سایہ کر لیا. اور پھر ایک جنگلی بکری کو حکم دے دیا جو آ کر آپ کی غذا کی ضرورت پوری کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ میں طاقت آ گئی. اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اپنی بستی میں وہاں واپس لوٹے، اور پھر ان لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت یونس علیہ السلام کا. تو بہرحال اس واقعے کو، اس میں مختصر واقعے کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر اس میں سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود میں آخر میں حضرت جہاں آج ختم ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے. قوم ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کو مارا کرتی تھی، اپنی دانش میں سمجھا کرتی تھی کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا. سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. 950 سال تبلیغ کی، پیغمبر کا صبر دیکھیے. اور جب بالکل مایوس ہو گئے تو پھر اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ میں تھک گیا، بس یہ قوم مان کے نہیں دیتی. 950 سال میں کل کتنے مسلمان ہوئے؟ 70-80. اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر قوم کسی کی بات نہ مانے تو وہ ناکام ہرگز نہیں ہے، وہ تو کامیابی ہے، قوم کی ناکامی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب اس کی طرف کچھ لوگ ہیں، 4 آدمی ہیں اس کی طرف، تو 4 اور 6 آدمی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طور پر سنا دینا اور لوگوں تک پہنچا دینا جس کی ذمہ داری ہے، بس وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا. بعض نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ ناکام گئے دنیا سے؟ ہرگز نہیں. کوئی نبی ناکام نہیں ہے، کوئی نبی ناکام نہیں ہے، سب کے سب فائز المرام اور کامیاب، اعلی درجے کی کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں دنیا سے. نہیں مانا کسی نے تو یہ قوم کی ناکامی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے گنتی کے، اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. اب شہر میں کشتی بن رہی ہے، کشتی بھی ایسی عظیم الشان بڑی. اب جو لوگ ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ بھئی کشتی چلے گی کہاں، اتنی بڑی کشتی جو بنا رہے ہو تو کہاں چلاؤ گے اس کو. کشتیاں بنتی ہیں تو سمندر کے کنارے اور قریب قریب بنتی ہیں، شہر کے بیچ میں تو کوئی نہیں بناتا بھائی. اب یہ بیچ میں بن رہی تھی، دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، اور اللہ نے حکم دیا ان کو، وسنا الفلک بعیوننا، کشتی بنائیے ہمارے سامنے. تو حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، تیار ہو گئی. بعض اسرائیلی روایت میں ہے، کہیں معتبر روایت کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر عقیدے کے خلاف نہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ایسی روایت کو. بعض لوگوں نے جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اس میں نجاست پھینکنی شروع کر دی، بعض نے ہگنا موتنا بھی شروع کر دیا. پورا شہر اگر آ کر یہی حرکت کرے گا تو چند ہی دن میں اولا بلا بھر گئی. یہ انہوں نے دشمنی میں کیا ایک نبی کی، تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو. اور اللہ تعالی نے غالباً یہ ان پر اتمام حجت کی آخری. اب ہوا یہ کہ قوم خارش میں مبتلا ہو گئی، ایسی خارش کہ کسی دوائی سے بھی نہیں جاتی تھی، پریشان ہو گئے. ایک دن ایک بیٹھا ہوا نجاست کر رہا تھا کمبخت کے، اس میں گر گیا. اب جب باہر نکلا تو ساری خارش ختم، اس نے جا کے قوم کو کہہ دیا. اب تو ساری قوم وہاں ڈبکیاں لگانے لگی، اور ساری نجاست خود انہوں نے صاف کی جو کی تھی، حتیٰ کہ دھو دھو کے صاف کر دی تاکہ کوئی ایسا نہ آئے خارشی کوئی بھی نہ رہے. تو اپنے ہاتھوں سے پھر ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت تھی، میں نے ذکر کر دی صرف اس لیے کہ کشتی کا ذکر آ گیا تھا تو اس اعتبار سے میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ ویسنع الفلک، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وکلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، قوم کے سردار بڑے بڑے وہاں سے گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لو میاں دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہ کہاں چلائیں گے میاں؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے تم، جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا لو کل تمہارا مذاق اڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو واقعہ پیش آیا ہو تو یقیناً تفریح تباہ کے لیے کتنا اچھا لگا ہوگا کہ یہ جو مذاق اڑاتے تھے آج سب اس میں ڈبکیاں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جتنے مسلمان تمہارے ساتھی ہیں ان سب کو اس میں جمع کر لو، جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی لے لو۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، ایک سب سے پہلے تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، چنانچہ وہ جو مذاق اڑاتے تھے اب شہر میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، تو کشتی اس پانی پر اب چل رہی تھی، تو اللہ نے حکم دیا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم، یہ جب پانی کے جہاز میں بیٹھے تو اس وقت پڑھنے کی دعا بھی ہے، ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جائیے، بسم اللہ مجریھا ومرساھا، اللہ ہی کے نام سے ہی چلتی اور اللہ ہی کے نام سے رکتی ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرے رب بڑا غفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اب اس میں پانی بڑھنا شروع ہوا، سمندر بن گیا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، بڑے بڑے پہاڑ جو وہاں موجود تھے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ بھی چڑھ گیا، ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹے کافروں میں سے مت ہو، ہماری کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، تو بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بہت اونچا ہے، پانی کتنا آ جائے گا، بارش کتنی برس جائے گی، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا نا۔ دیکھیے اب سونامی جو آیا تھا تو کتنا زبردست طوفان تھا، وہ میلوں کے علاقوں میں آیا اور میلوں اونچا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جو موجے تھیں وہ پہاڑوں جیسی تھیں، بڑی بڑی، یہی وجہ ہے کہ لوگ خس و خاشاک کی طرح بہ گئے، اللہ کی طاقت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات ہیں، اس نے پانی کو حکم دے رکھا ہے تو رکا ہوا ہے، لیکن اگر آج وہ حکم دے دے، آج خدا نہ کرے یہ جوار بھاٹا ابل جائے، ایک نفس باقی نہ رہے، یہ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں باوجود نافرمانیوں کے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے ہماری حفاظت فرما رکھی ہے، ورنہ کراچی شہر تو بہت نیچا ہے سمندر کے مقابلے میں، اور اللہ نے بار بار ہمیں بچایا ہے۔ سوچ آتا رہتا نا کبھی طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، اور عین موقع پتہ چلتا ہے بمبئی کی طرف چلا گیا، گجرات چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، تو ہمیں اس پر شکر نہیں کرنا چاہیے بھائی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کرنا چاہیے، یقین کریں شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے اللہ رب العزت کا یہ عذاب ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی بچا لے کسی کو۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک ایسی لہر آئی تو اس میں ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، آگے بتا رہے ہیں کہ پانی کو جب ہم نے حکم دیا تو پھر پانی جو ہے وہ زمین نے پانی پی لیا، ختم ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، صرف اب یہ حضرات باقی رہے، باقی سب ختم ہو گئے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي، جب یہ بچہ ڈوبا ان کا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھیں یہاں بھی فطرت سے مجبور ہو کر کہا، آپ غلطی نہیں کہیے اس کو، یہ بھی فطری بات تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اہل کو آپ کے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، تو یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے، ان وعدک الحق، آپ نے وعدہ فرمایا تھا، وانت احکم الحاکمین، اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے پتا چلا کہ ہمارے اصل رشتے دار وہ ہیں جو نیک صالح لوگ ہوں. اگر اپنا بیٹا بھی اللہ اور رسول کا باغی ہو جائے تو وہ ہمارا عزیز نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر ایک غیر اپنا بن جاتا ہے اور ایک اپنا غیر ہو جاتا ہے. شرعی اعتبار سے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، جو اس پلیٹ فارم پر آ گیا، اس کو وہ سینے سے لگانے کے قابل ہے، وہ چومنے کے قابل ہے. اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ وہ پڑھتا ہے اسی نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں. لیکن خدا نہ کرے میرا بیٹا ہے اور وہ دین کا باغی ہے، دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا انہ لیس من اہلی، حکم میں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ باغی ہے. لازمی بات ہے کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے پھر اب بعض مومن ہے بعض کافر ہے. تو جو کافروں کا ساتھ دے گا وہ کافر ہے اور جو اہل ایمان کا ساتھ دے گا وہ مومن ہے. اسی سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کن کا ساتھ دے رہے ہیں، کن کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہم کوئی حکم نہیں لگاتے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اور خود اپنے اوپر اپنا حکم خود ہی لگا لے کوئی. انہ عمل غیر صالح، اور ساتھ میں فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آپ سوال مت کیجیے ایسی چیز کا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ جاہلوں میں سے مت ہوں. کتنی سخت تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور وہ بھی نبی تھے نا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں سوال کروں ایسی بات کا جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، مجھ پر رحم نہیں کیا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کے ساتھ اب آپ کشتی سے اتر جائیے، ہماری برکتیں بھی تمہارے ساتھ اور جو تمہارے ساتھ امت ہے لوگ ہیں ان کے ساتھ. سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من انباء الغيب، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، دیکھیے یہ ہیں غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا اس سے بھائی کہ نبی کو بھی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ورنہ بغیر وحی کے انہیں بھی پتہ نہیں چلتی یہ ساری خبریں بتائیں گے نہیں. اس لیے یہاں پر دو باتیں الگ الگ سمجھ لیجئے، انباء الغیب اور چیز ہے اور غیب اور چیز. غیب کی خبریں اللہ تعالی نے جو بتائیں انہیں معلوم، لیکن خود غیب کا علم ہونا یہ اور بات ہے. غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو، یعنی ایسا علم کے بغیر بتائے معلوم ہو ایسا کسی کو بھی نہیں. کائنات میں دنیا میں کسی کے پاس بغیر بتائے علم نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بتا کر. اسی لیے اگر کسی آلے کے ذریعے سے کسی ڈاکٹر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو یہ بھی کوئی غیب کی خبر نہیں، بلکہ آلات کے ذریعے سے علم ہوا. بارش کا اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بظاہر برسنے والا ہے تو آلات کے ذریعے سے علم ہوا. اس لیے جب کسی ذریعے سے اور واسطے سے جب کوئی چیز پتہ چلتی ہے وہ غیب نہیں رہتی. غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی کے بتائے کے آدمی کو پتا ہو، وہ ہے غیب. ایسا غیب صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں. اس لیے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا، آپ جانتے نہیں تھے، انت ولا قومک من قبل ہذا، نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، یہ ہم نے بتایا آپ کو. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، اچھا انجام متقیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا انجام بھی اچھا کرے اور ہمیں ان نیک لوگوں میں شمار فرما لے جن کو اللہ نے اہل تقویٰ میں شمار فرمایا ہے. آج پانچ دس منٹ لیٹ ہو گئے بھی، بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے اس دیر تک مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم آپ سے وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شر و فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.